بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ سامنے تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا تاریخی واقعات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ یادوں کے چھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد ہم پیش کریں گے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت۔ آئینہ صحافت کے بعد فارسی سکھانے سے متعلق پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور گھر اور گھرانہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور ہماری آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے، اور پہلے بات سے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں ریاست یو پی کی حکومت کو سی اے اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی ضبط کی گئی جائیدادیں واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے بارے میں غلط رپورٹوں اور افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے، اور یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف جنگ ایک وسیع جنگ ہے، اور دشمن اس جنگ میں چوطرفہ محاصرے، معیشت کو تباہ و برباد کرنے، ملت میں انتشار پھیلانے اور ان میں دشمنی پیدا کرنے جیسے حربے استعمال کر رہا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں ریاست یو پی کی حکومت کو سی اے اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کی ضبط کی گئی جائیدادیں واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ ریاست اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب عدالت عثمان نے اس کو حکم دیا کہ وہ سبھی جائیدادیں ان کے مالکین کو واپس کی جائیں جو سی اے اے کے خلاف احتجاج کے دوران ضبط کی گئی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کو یہ حکم جسٹس ڈی وائی چوڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی بینچ نے جمعے کو یو پی کی یوگی حکومت کے خلاف پرویز عارف کے اور بعض دیگر افراد کی عرضیوں کی سماعت کے بعد دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں 2019 میں سی اے اے اور این آر سی کے خلاف ملک گیر احتجاجی اجتماعات، دھرنے اور مظاہرے کیے گئے تھے۔ کئی مہینے تک جاری رہنے والے ان مظاہروں میں مسلمانوں کے علاوہ سکھوں اور ہندوؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف ان ملک گیر مظاہروں اور دھرنوں میں دہلی کے شاہین باغ کے احتجاجی دھرنوں نے عالمی شہرت حاصل کر لی تھی۔ شاہین باغ کی طرز پر ہندوستان کے تقریباً سبھی بڑے شہروں میں شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے کے خلاف دھرنوں کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن کرونا پھیلنے کے بعد ان دھرنوں اور مظاہروں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس دوران ریاست اتر پردیش کی حکومت نے بہت سے مظاہرین پر تشدد اور بلوے میں ملوث ہونے کا الزام لگا کر ان کی جائیدادیں ضبط کر لی تھیں، جس کے خلاف جمعہ 18 فروری کو ہندوستانی سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یو پی حکومت کو یہ جائیدادیں واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کی یونیورسٹی طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے تہران میں ہندوستانی سفارتخانے کے سامنے مظاہرہ کر کے باپردہ طالبات کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی کی مذمت کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق تہران کی مختلف یونیورسٹیوں کے سینکڑوں طلبہ و طالبات ہندوستانی سفارتخانے کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے کرناٹک اور بعض دوسری ریاستوں میں باپردہ طالبات کو تعلیم سے محروم کرنے کی مذمت میں نعرے لگائے۔ احتجاجی طلبہ نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت ہندوستان سے مذکورہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ طلبہ و طالبات نے ایران کی وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں حکومت ہندوستان سے باضابطہ بات چیت کرے۔ واضح ہے کہ ہندوستان کی ریاست کرناٹک نے کچھ دن قبل اسکولوں اور کالجوں میں مسلم طالبات کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت کرناٹک فیصلے کے خلاف پورے ہندوستان میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے بارے میں غلط رپورٹوں اور افواہوں کی سختی سے تردید کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ اگر ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کی اجازت دینے کے لیے طے پانے والا حتمی سمجھوتا ان رپورٹوں اور افواہوں سے بہت مختلف ہوگا جو بلا کسی ثبوت کے پھیلائی جا رہی ہیں۔ رائٹرز نیوز ایجنسی نے جمعرات کی شب ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ اسے 20 صفحات پر مشتمل ویانا سمجھوتے کی دستاویز تک رسائی حاصل ہوئی ہے، جس میں سمجھوتے پر عمل درآمد کے مرحلے میں فریقین کی جانب سے انجام دیے جانے والے اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس رپورٹ کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے کہ میڈیا رپورٹنگ کی آڑ میں غلط اطلاعات شائع کرنا ایک خطرناک کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں ہیں، لہذا مزید افواہیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ دراصل اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں روس کے مستقل مندوب میخائل اولیانوف نے ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمجھوتے کے حصول کے لیے پہلا قدم امریکہ کو اٹھانا چاہیے۔ اولیانوف نے جمعرات کی رات صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں سینئر ایرانی مذاکرات کار علی باقری کنی کے گزشتہ روز کے ٹویٹ کی جانب اشارہ کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ایران سے مذاکرات کرنے والے فریقوں کے فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ روسی مندوب نے اعلان کیا کہ وہ باقری کنی کے موقف کی پوری حمایت کرتے ہیں۔ میخائل اولیانوف نے جمعرات کی شام ویانا میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں ایٹمی سمجھوتے سے متعلق مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ نے 2 روز قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر جوہری مذاکرات کار علی باقری کنی سے بھی ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ دراصل ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں چینی وفد کے سربراہ وانگ کوان نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں شامل تمام فریقوں نے یورپی یونین کے مجوزہ متن کا جواب دے دیا ہے، کہا کہ آئندہ چند روز نہایت اہم ہوں گے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کا 8واں دور سیاسی فیصلے لینے کے لیے ایک مختصر وقفے کے بعد 8 فروری سے دوبارہ شروع ہوا ہے۔ ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 136% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 10 ماہ کے دوران صنعت، معدنیات اور تجارت کے شعبوں میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں بیرونی سرمایہ کاری میں 136% کا اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار سے نشاندہی ہوتی ہے کہ گھانا، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ نے ایران میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اور صوبہ سیستان و بلوچستان میں سب سے زیادہ بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ سرکاری طور پر جاری ہونے والے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 10 ماہ کے دوران بیرونی سرمایہ کاری کے 202 منصوبوں کی منظوری دی گئی، جن کی مجموعی مالیت $5.80 billion سے زائد ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف جنگ ایک وسیع جنگ ہے اور دشمن اس جنگ میں چو طرفہ محاصرے، معیشت کو تباہ و برباد کرنے، ملت میں انتشار پھیلانے اور ان میں دشمنی پیدا کرنے جیسے حربے استعمال کر رہا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبدالملک بدر الدین حوثی نے جارے سعودی اماراتی اتحاد کے زرخریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ہمارے دشمن یمن پر پوری طرح مسلط ہونے کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور اسی بنا پر ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے، تاہم ہم بدستور مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ یمنی عوام کے رہنما نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یمنی عوام آج حقیقی معنی میں کامیاب ہیں کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ نے متحدہ عرب امارات کو دوبارہ کشیدگی پیدا کرنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کو اس جنگ میں پھنسا دیا گیا ہے اور ابو ظہبی کو دوبارہ شکست ہوگی۔ یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جنگ یمن کے تعلق سے سخت بحران اور مشکل میں پھنس گئے ہیں اور اس جنگ نے سعودی اتحاد کو تھکا دیا اور عاجز کر دیا ہے۔ درحقیقت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایک ایسی جنگ میں پھنس گئے ہیں جس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا اور یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے میزائل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اندر تک پہنچ گئے ہیں اور یہ جنگ جتنا طول پکڑے گی اتنا ہی جارحین بالخصوص ریاض اور ابو ظہبی کے نقصان میں ہوگی۔ لیکن سعودی اتحاد اس جنگ میں اپنی شکستوں سے عبرت حاصل کرنے اور معقول راستہ اختیار کرنے کے بجائے ان شکستوں کا بدلہ یمنی عوام پر بمباری کر کے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے ایک بار پھر مقبوضہ بیت المقدس کے شیخ جراح محلے پر حملہ کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کا شیخ جراح محلہ گزشتہ دنوں انتہا پسند صہیونی اور غاصب صہیونی فوجوں کے حملوں کا شکار رہا ہے۔ اس محلے میں رہنے والے فلسطینی خاندانوں کو ان کا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجی نے جمعرات کی شب بھی شیخ جراح محلے پر حملہ کیا۔ شیخ جراح کے لوگوں نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن اپنے وطن کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامع ریڈیو تہران سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں، خبریں آپ نے سنی۔ ادھر ہندوستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں کمی کے بعد تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں شروع ہونے کے علاوہ تعلیمی مراکز بھی کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اپنی رپورٹ میں شمشاد قاسمی نئی دہلی سے۔
دہلی سمیت پورے ہندوستان میں عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس کی تیسری لہر میں کمی آنے کے بعد جہاں تجارتی اور اقتصادی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں، وہیں اب تعلیمی مراکز بھی کھل رہے ہیں اور اب آف لائن کلاسیں شروع ہو رہی ہیں۔ دو سال کے وقفے کے بعد دہلی یونیورسٹی کھول دی گئی ہے اور کلاسیں شروع ہو گئی ہیں۔
آن لائن تو صحیح ہے بٹ وہ انٹریکشن نہیں بن پاتا ہے لوگوں میں، تو انہیں فزیکلی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں انٹریکشن ہو رہا ہے، ٹیچر آ رہے ہیں، اچھے سے پڑھا رہے ہیں، اور دو سال بعد کھلا ہے تو بہت اچھا لوگوں کو لگ رہا ہے۔
یونیورسٹیز نہیں کھل پا رہی تھی اس بیکاز کہ صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں آنا ہوتا، پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے جو پریپئر کرنا ہوتا ہے، اسٹاف آنا ہوتا ہے اور سب کے گھروں میں پرابلمز ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک ٹو فار این یونیورسٹی ٹو اوپن بہت اور چیزیں ہوتی ہیں جو یونیورسٹیز کو مینج کرنی پڑتی ہے۔
کرونا وائرس نے زندگی کے سبھی شعبوں کو متاثر کیا جس میں ایک تعلیمی شعبہ بھی ہے جو کافی متاثر ہوا، لیکن اب حالات دھیرے دھیرے معمول پر آنے کے بعد تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں۔ بیشتر مقامات پر سبھی اسکول کھول دیے گئے ہیں اور اب یونیورسٹیاں بھی کھولی جا رہی ہیں۔
کھلنا تو بہت ضروری تھا، اس کے لیے ہم نے لگاتار سنگھرش کیے ہیں اور کووڈ پروٹوکول کا لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، اور ڈیو پرشاسن کی طرف سے بھی یہ آیا ہے کہ ہمیں جو بھی کلاسز لیں گے وہ کرونا گائیڈ لائنس کو دھیان میں رکھتے ہوئے لیں گے کہ آگے اسپریڈ نہ ہو جو فورتھ ویو آنے والی ہے۔
طلبہ کا کہنا ہے کہ آن لائن کلاسوں اور آف لائن کلاسوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔
آن لائن کلاسز میں بیسیکلی کیا تھا کہ بچے اٹھتے تھے، اپنی رضائی میں بیٹھے بیٹھے پڑھتے تھے، کیا ہوتا تھا کہ ایک آلس بنا رہتا تھا، ویسا فوکس نہیں ہو پاتا تھا، اور پروفیسر بھی اپنی ویسی تیاری نہیں کر پاتے تھے جیسے کلاس میں آتے ہوئے کرنی چاہیے۔ तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि समय रहते हुए सही समय में कैंपस खोल दिया।
दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया अभी आम तलबा के लिए नहीं खुली है और तलबा इसे खोले जाने का मुतालबा कर रहे हैं। तलबा का कहना है कि जब दूसरी सारी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं, तो उनकी ऑफलाइन क्लासें क्यों नहीं शुरू हो रही हैं? दिल्ली के बाजारों और पब्लिक मकामात पर रौनक फिर बहाल हो गई है। बाजारों की भीड़भाड़ और कोरोना जाब्तों की खिलाफ वर्जी हुकूमत और आम लोगों के लिए तशवीश का सबब भी बन रही है। तलबा का मुतालबा था कि कोरोना की शिद्दत कम होने के बाद जहां दूसरी सरगर्मियां फिर से शुरू हो गई हैं, वहीं स्कूल कॉलेज भी खोले जाएं, क्योंकि तवील मुद्दत तक तालीमी मराकज बंद रहने से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाने पड़े हैं। कैमरामैन अली मेहदी के साथ शमशाद काजमी, सहर आलमी नेटवर्क, दिल्ली।
और सामिन, अब रेडियो तेहरान की खसूसी रिपोर्ट। रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सरहदों से पसपाई अमरीका और उसके इतिहादियों को धोखा देने के लिए की है। मगरबी ममालिक हालिया माह के दौरान बारहा ये दावा कर चुके हैं कि रूस रवां साल के आगाज में यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। रूसी हुकाम ने मगरब और कीव के इन दावों की हमेशा तरदीद की है और यूक्रेन की जानिब से रूस के खुद मुख्तार मशरकी इलाकों पर जारी गोलाबारी के बारे में सख्त खबरदार किया है। अब अमरीकी अखबार ने अपने मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन की सरहदों से पसपाई अमरीका और दुनिया की तमाम ताकतों को गुमराह करने की गरज से अंजाम दी है। इसी दौरान फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी ने दावा किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला ना किया तो अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन आइंदा हफ्ते अपने रूसी हमनसब सरगेई लावारोव से मुलाकात करेंगे। यह ऐसी हालत में है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात की शाम एक बार फिर दावा किया है कि रूस आइंदा चंद रोज में यूक्रेन पर हमला करने वाला है। बाइडन ने कहा कि अमरीका के पास ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि जिनकी बुनियाद पर यूक्रेन की सरहदों से रूसी पसपाई की तस्दीक हो सके। इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल के इजलास के दौरान दावा किया था कि रूस की फौजी नकलो हरकत में इजाफे से आने वाले चंद दिनों में यूक्रेन पर हमले की निशानदही होती है। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के मुमकिन हमले से मुतालिक दावों का इयादा करते हुए कहा कि हमें इस बारे में रूसी इकदाम पर गौर करना चाहिए। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने भी, जो इस वक्त नेटो के वज़राए दिफा के इजलास में शिरकत की गरज से ब्रसेल्स गए हुए हैं, सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए दावा किया है कि रूस ने ब्लैक सी के इलाके में अपनी फिजाई ताकत और हथियारों में मजीद इजाफा किया है, जिससे उसकी तैयारियों का पता चलता है। ऑस्टन ने रूस के लिए नेटो के इंतबाह का इयादा करते हुए कहा कि नेटो भी अपनी फौजी आमादगी में इजाफा कर रहा है और बकौल उनके, वो और उनके इत्तेहादी खतरे की घंटी पर कान लगाए बैठे हैं। यह ऐसी हालत में है कि रूस ने मगरबी मुल्कों के दावों को बारहा मुस्तरद और मगरबी जराए इबलाग पर अपने नाजायज मकासद के हसूल के लिए इलाके में कशीदगी और तनाव को हवा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। सामिन, यह थी रेडियो तेहरान की खसूसी रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट के साथ हमारा आज का प्रोग्राम गिर्दो पेश अपने इख्तिताम को पहुंचा। यह तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। सामिन, अभी आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समाप्त फरमा रहे थे। قبل اس کے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں ایک بار پھر نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات یعنی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں۔ اور ہماری رات کی یعنی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب سے پہلے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔ ذکر حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول, ذکر حق بھی بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے, بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض, بھرنے جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے, کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 29 بہمن 16 رجب اور 18 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ رجب سن 539 ہجری قمری کو محدث اور علم قرأت قرآن کے استاد ابو منصور محمد بن عبد الملک کا بغداد میں انتقال ہوا. وہ ابن حیزون کے نام سے معروف تھے. ان کی دو کتابیں موجود ہیں جن کے نام المفتاح اور الموضع ہیں, اور یہ کتابیں علم قرأت قرآن کے بارے میں ہیں. اٹھارہ فروری سن 1564 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر, مجسمہ ساز اور ماہر فن تعمیر مائیکل اینجلو کا انتقال ہوا. وہ سن 1475 میں پیدا ہوئے تھے. مائیکل اینجلو اپنے والد کی مخالفت کے باوجود مصوری اور مجسمہ سازی کی طرف مائل ہوئے, اور ان دونوں فنون میں بہت جلد شہرت حاصل کر لی. اس اطالوی فنکار کو فن تعمیر میں بھی مہارت حاصل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے, سینٹ پیٹرز چرچ کے کتبے اور یوم قیامت نامی پینٹنگ مائیکل اینجلو کے مشہور فن پاروں میں شامل ہیں. اٹھارہ فروری سن 1834 عیسوی کو فرانس کی سامراجی افواج کو امیر عبدالقادر الجزائری کی افواج کے مقابلے میں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں ایک تہائی فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے اور جو زندہ بچے ان میں سے 50% گرفتار ہو گئے۔ یہ افریقہ میں فرانسیسیوں کی پہلی بھاری شکست تھی۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی مگر عبدالقادر نے اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ 2 سال کے بعد پورے الجزائر پر فرانس کا قبضہ ختم ہو گیا۔ February 1926 کو فرانس اور اسپین کی فوجوں نے امیر عبد الکریم ریفی کی قیادت میں چلنے والی مراکش کی مزاحمتی تحریک کو کچل دیا اور اس محب وطن مسلمان کو ملک بدر کر دیا۔ عبد الکریم ریفی نے 1912 میں مراکش کے بعض حصوں پر اسپین کے قبضے کے ساتھ ہی اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ 1921 میں عبد الکریم کے افراد کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مراکش کے بعض حصوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسیوں نے اس کامیابی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے 1924 میں حریت پسندوں پر ایک وسیع حملے کا آغاز کر دیا۔ فرانسیسی فوج کو 1926 میں عبد الکریم ریفی کے افراد پر فتح حاصل ہوئی اور فرانس نے مراکش پر اپنا قبضہ جاری رکھا۔ February 1965 کو افریقی ملک گیمبیا کو برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی اور یہ دن ملک کا قومی دن قرار دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ 1588 سے اس سرزمین پر برطانیہ کے سامراجی قبضے کا آغاز ہوا تھا۔ 1963 میں برطانیہ نے گیمبیا کو خود مختاری دی اور 1965 میں اسے آزادی حاصل ہوئی۔ گیمبیا کا رقبہ 11,295 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ہے۔ February 1967 کو مشہور امریکی ماہر طبیعیات جے رابرٹ اوپن ہائمر کا انتقال ہوا۔ وہ بابا ایٹم بم کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی پیدائش 22 اپریل 1904 کو نیو یارک سٹی میں ہوئی تھی۔ 1943 سے 1945 تک انہوں نے لاس ایلاموس ادارے میں ایٹمی توانائی کے تحقیقی منصوبے پر کام کیا اور دنیا کا پہلا ایٹم بم ڈیزائن اور ٹیسٹ کیا۔ August 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ اوپن ہائمر کا سرطان کے مرض کے سبب 63 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ May 1356 کو ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے مسلمان عوام نے علماء کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قم کے 19 دے کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر تبریز کی ایک مرکزی مسجد میں اجتماع کیا، لیکن شاہ کی طاغوتی حکومت کے کارندوں نے اس اجتماع پر تشدد کیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ عوامی شورش کا رنگ اختیار کر گیا۔ عوام کے اس انقلابی اقدام نے شاہ کی حکومت کو اس حد تک بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا کہ شاہی حکومت نے اس واقعے کے بارے میں دروغ گوئی کی حد کر دی اور کہا کہ اس اجتماع میں شریک افراد سرحد پار سے آئے تھے۔ تبریز کے عوام کا یہ قیام حقیقت میں شاہ کے ظلم و ستم کے خلاف ایرانی مسلمان عوام کے طویل جہاد کی ایک کڑی تھا، جو ایرانی عوام کے دوسرے قیاموں کا باعث بنا۔ اٹھارہ فروری سن 1999 عیسوی کو عراق کے مشہور عالم دین آیت اللہ سید محمد صادق صدر کو نجف اشرف میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ملک کے عوام نے مظاہرے کیے اور حکومت کو ان کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ حکومت عراق کی مخالف تنظیموں نے بھی آیت اللہ سید محمد صادق صدر کے قتل کا ذمہ دار عراقی حکومت کو ہی قرار دیا۔ یہ حکومت 1968 میں تشکیل پائی اور اس کے دور میں سینکڑوں علماء کو قتل کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بس میں دوستان۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام سننے میں مصروف ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ان کے جو یہ زندگی کے ایام ہیں وہ بھی خوشحالی، خوشبختی اور ترقی و پیش رفت کے ساتھ گزریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں کہ ایک مرتبہ پھر اس وبا نے سر اٹھایا ہے اور مختلف ممالک میں جو ہے وہ اس کی نئی نئی لہریں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور افراد متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ لہذا اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہاں پر اپنے ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جو انقلاب اسلامی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہمیں مختصر پیغامات بھی ارسال کر رہے ہیں اور خطوط بھی لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے بزم دوستاں میں سامعین کے ان خطوط کو شامل کیا جائے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے لکھے جانے والے خطوط کے حوالے سے ہے۔ لہذا ہم یہاں پر اپنے ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو مختلف مناسبتوں پر ہمیں پیغام ارسال کرتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور دیگر ممالک سے سامعین کے جو ہے وہ مختصر پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور ہم یہاں پر موقع ہے کہ اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور خوش رہیں، آباد رہیں، اور جو اطراف میں لوگ ہیں ان کی زندگیوں کا بھی بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوں، خوش رہیں، آباد رہیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار علی خواجہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے عشرہ فرج کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے پروگرام نہایت ہی تاریخی معلوماتی تھے۔ اس قسم کے پروگرام سن کر ذہن میں ایک تاریخ کے جھروں کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے میں اپنے گزشتہ خط میں بھی لکھ چکا ہوں کہ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام اپنی مثال آپ ہیں، اور جس محنت اور لگن کے ساتھ یہ تیار کیے جاتے ہیں وہ قابل داد ہے۔ بہرحال ریڈیو تہران سامعین کی علمی پیاس کو بہت ہی بہترین انداز میں بجھا رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ریڈیو میں لوگوں کی دلچسپی پہلے جیسی نہیں رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج بھی ریڈیو سنتی اور ریڈیو کو اپنے سینے سے لگائے رہتی ہے۔ یہ زیادتی ہوگی کہ دنیا بھر میں ان لوگوں کو فراموش کر دیا جائے۔ ہر سال ریڈیو کا عالمی دن بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے، اور اس دن مختلف لسنرز کلبز اپنی سرگرمیوں کو اجاگر کرتے ہیں اور سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لیکن میری بھی ایک رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریڈیو ہمیشہ باقی رہے گا اور اس کی فریکوینسیاں دنیا میں جاری و ساری رہیں گی۔ بہرحال ہم یہاں ریڈیو تہران کے ممنون ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بہترین پروگرام نشر کر رہا ہے، اور دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں سامعین آج بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں۔
جی جناب ڈاکٹر مختار علی خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور پابندی کے ساتھ، تاخیر سے ہی صحیح، لیکن دو چار مہینے میں ایک آدھ خط آپ کا ہمیں موصول ہو رہا ہے، وقت نکال کر آپ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں، اور ان ایام میں کرونا کے جو آپ کی کوششیں کاوشیں ہیں ان سے بھی ہم باخبر رہے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو آپ نہایت ہی محنت کے ساتھ جو ہے اپنے پیشے کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ انسان کی زندگی جو ہے دوسرے انسان کی زندگی بچانے کے لیے یا بیماریوں سے بچانے کے لیے صرف ہو، اور ڈاکٹروں کا فرض بھی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ عشر فجر کی مناسبت سے آپ نے ہمیں مختصر پیغام بھی ارسال کیا تھا، اور آپ کا یہ پیارا خط بھی ہمیں موصول ہوا۔ عشر فجر میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنے دلی جذبات اور احساسات کا اظہار کیا، اور پرانی یادیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ابھریں، اور آپ نے انہیں تاریخ کے جھروکے کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ جی ہاں، اسلامی انقلاب کی ایک تاریخ ہے، ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے جس کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے کہ اس کے مختلف گوشوں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی جائے، لیکن ہمیں سال میں یہ 10 دن ملتے ہیں کہ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے حوالے سے سامعین تک تازہ سے تازہ، نئی سے نئی معلومات جو ہے وہ پہنچائی جائے، اور اس مرتبہ بھی ہمارے خصوصی پروگراموں میں اس چیز کی جھلک سامعین نے دیکھی، اور خط بھی ہمیں ارسال کیے، اور پروگراموں کے حوالے سے جو ہے اس کی تعریف بھی کی ہے۔ اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے بھی آپ نے اپنے اس خط میں چند کلمات جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ریڈیو جو آج سے 20-25-30 سال پہلے جو اس کی حیثیت تھی، اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں رہی، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن ریڈیو پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ آج بھی معاشرے کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور ریڈیو کی آواز گونج رہی ہے، اور دنیا بھر کے اندر ریڈیو سے جو ہے وہ سامعین مستفید ہو رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنا وقت کسی چیز کے سننے کے لیے لگاتا ہے تو ہم بھی اچھے سے اچھے پروگرام پیش کریں، اور ریڈیو تہران کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ ہمیشہ سامعین کے پسندیدہ پروگراموں کو سر فہرست رکھتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اور بہترین سے بہترین معلوماتی پروگرام سامعین کے لیے پیش کریں، جس کے اندر اچھے سے اچھے مطالب ہوں، اخلاقی عنوانات سے، سیاسی عنوانات سے، اسی طریقے سے سماجی اور ثقافتی اعتبار سے، اور ریڈیو تہران تمام شعبوں کو پروگراموں میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پابندی کے ساتھ ریڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ، اور خاص طور پر ریڈیو کا عالمی دن جو منایا جا رہا ہے اس میں بھی اس نقطے کی طرف توجہ مبذول ہونی چاہیے کہ ریڈیو اپنی پوری افادیت کے ساتھ آج بھی معاشروں میں موجود ہے، اور اپنی آواز کو قائم اور باقی رکھے ہوئے ہے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھیں گے اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔
بہت شکریہ حسین تقوی، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے صدر مقام ممبئی سے جناب یوسف علی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسب معمول ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ریڈیو کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، اور وہ بھی اپنی مرضی کے وقت کے مطابق، کیونکہ جب آج کی ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ اس سے استفادہ کریں۔ لیکن اگر کسی کو ریڈیو سننے کی عادت ہے تو وہ اس فرد کے لیے سہولت ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں یہ بحث ہی بے فائدہ ہے کہ ریڈیو انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جائے یا فریکوینسی کے ذریعے سے۔ میرے خیال میں یہ اہم بات ہے کہ ریڈیو زندہ رہے اور ہم تک اطلاعات و معلومات فراہم ہوتی رہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اطلاعات و معلومات کے بے انتہا ذرائع ہیں، ریڈیو ہی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کسی کی فوری دسترسی جو بھی ذریعہ ہے وہ اہم ہے، لہٰذا اس بحث کو مزید طول نہیں دینا چاہیے۔ میں کچھ دنوں سے اس موضوع پر سوچ رہا تھا، اس لیے یہ چند سطر آج تحریر کر دی ہیں۔ اگر کسی بھی دوست کے من کو نہ بھائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ ریڈیو تہران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے جہاں ہم اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں۔ ریڈیو تہران زندہ باد، سامعین دوست زندہ باد۔
جی جناب یوسف علی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ممبئی ہندوستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمیں ارسال کیا ہے، اور آپ کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً ہمیں خط موصول ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کی مصروفیات کے باوجود ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ریڈیو کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے وقت کے مطابق جو ہے وہ ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں، اور آپ نے اس کا تفصیلی ذکر بھی اپنے خط کے اندر کیا ہے۔ جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور اصل چیز ہی یہی ہے کہ ریڈیو سنا جائے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، چاہے وہ عام ریڈیو کے ذریعے، فریکوینسی کے ذریعے، اصل چیز یہ ہے کہ ریڈیو کو سنا جائے۔ اب جس کو جو چیز پسند ہے اور جو چیز دستیاب ہے وہ اہم ہے۔ اگر انٹرنیٹ دستیاب ہے، اس میں راحتی ہے، اس میں سہولت ہے، تو اس کے ذریعے سے سنا جائے، موبائل ایپ کے ذریعے سے سنا جائے، اور اگر کسی کے پاس ریڈیو ہے تو وہ ریڈیو کے ذریعے سے نشریات کو سنیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اصل چیز یہ ہے کہ اطلاعات و معلومات اور علم و آگہی کا یہ عمل جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ریڈیو کی جو آواز ہے وہ کس ذرائع سے مل رہی ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی ذکر کرنا بہتر سمجھوں گا کہ گاؤں اور دور دراز علاقوں کے اندر جو ہے وہاں پر مثلا انٹرنیٹ کی سہولت کبھی دستیاب نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جو ہے وہ موبائل سروس جو ہے مہیا نہیں ہوتی، لیکن ریڈیو اگر ہے تو فریکوینسیاں آسانی کے ساتھ کھلی اور آزاد فضا کے اندر جو ہے وہ آرام سے ریڈیو پر جو ہے وہ مل جاتی ہیں، اور سامعین بہترین آواز کے ساتھ ریڈیو سنتے ہیں۔ اور میں شاید گزشتہ کئی پروگراموں میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ بعض علاقوں کے اندر آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ایف ایم ریڈیو آپ سن رہے ہوں۔ ہم کبھی کبھی شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ شاید انٹرنیٹ کے ذریعے سے ریڈیو کی آواز ہم تک پہنچا رہے ہیں، لیکن کچھ سامعین نے باقاعدہ جو ہے 15-20 سیکنڈ کی ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجی کہ ہم ریڈیو کے ذریعے سے اتنی خوبصورت آواز جو ہے ریڈیو تہران کی سن رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقطہ اہم ہے کہ ریڈیو سنا جائے اور ریڈیو سے استفادہ کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہزاروں نہیں، لاکھوں سامعین جو ہیں وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے ریڈیو اسٹیشنز بھی جو ہے وہ سنتے ہیں۔ ہم اپنے کام کو جو ہے وہ بہترین انداز سے سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، اور سامعین بھی اپنی محبتوں کا اظہار ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکال کے ہمارے لیے خط لکھا، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ دیگر پروگراموں کے حوالے سے بھی جو نشر ہوتے ہیں ریڈیو تہران سے، اس پر بھی آپ تبصرہ لکھیں، اس پر بھی آپ تنقید کریں، ہمیں خوشی ہوگی، ہم دل و جان سے ہر قسم کی سامعین کی آرا کا احترام کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش.
شکریہ حسین تقوی. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سکھر سے مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کے مناسبت سے میری اور میرے گاؤں کے دیگر دوستوں محمد رضا شمبانی, خیر محمد شمبانی, عبدالستار شمبانی کی طرف سے مبارکباد قبول کیجیے. شمبانی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اشرف فرج کے مناسبت سے ریڈیو تہران نے بہت ہی اچھے پروگرام نشر کیے. سن کر اسلامی انقلاب کے ابتدائی دنوں کی یاد تازہ ہو گئی. میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کو اپنی لائبریری میں یادگار کے طور پر رکھا ہوا ہے. جب بھی مجھے وقت ملتا ہے ان کا مطالعہ کرتا ہوں. ایک استاد ہونے کے ناطے میں اپنے تمام سامعین دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ آج بھی کتابیں انسان کی ضرورت ہیں اور ان کو کسی قیمت پر اپنے سے جدا نہ کریں. آج کل جو یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہر چیز نیٹ پر دستیاب ہے, نہایت ہی گھٹیا فکر ہے. یہ درست ہے کہ نیٹ پر مختلف سائٹس پر آپ کو فوری طور پر کتابیں اور لٹریچر وغیرہ مل جاتا ہے, لیکن یہ سہولت کسی بھی طرح کتاب کی جگہ نہیں لے سکتی. کتاب گوہر ہے, کتاب نسلوں کی تطہیر کرتی ہے, کتاب نسلوں کو آباد رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کتاب اور کاغذ اور قلم کے رشتے کو کسی بھی قیمت جدا نہیں ہونا چاہیے. ریڈیو تہران کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں اور ہم سب ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور آئندہ بھی سنتے رہیں گے.
جی جناب, مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب سکھر سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور ایران کے اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور آپ کے گاؤں کے دیگر دوستوں کا بھی آپ نے اس خط میں ذکر کیا. ہم بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا اور اس میں مبارکباد پیش کی. جی ہاں, جو پروگرام عشر فجر کی مناسبت سے پیش کیے گئے, اس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ تاریخی ترانے جو ہیں, جو پرانے ترانے ہیں, ان کو سامعین کے لیے جو ہے وہ نشر کیا جائے, جو ریڈیو سے شاید آپ بارہا سن چکے ہوں, لیکن جب پرانے ترانے انقلابی دھنوں کے ساتھ جو ہے وہ نشر ہوتے ہیں تو سامعین کے دل بھی جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے بھی اس خط میں انہیں کیفیت کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور اس طرح کے دوسرے خطوط بھی ہمیں سامعین کی طرف سے موصول ہوئے کہ جس میں سامعین نے جو خصوصی پروگرام تھے عشر فجر کے, اس میں جو دھنیں پیش کی گئیں, اس میں جو ترانے پیش کیے گئے وہ ان کو بہت پسند آئے. بہرحال یہ سامعین کا حق ہے کہ وہ پروگراموں کو پسند کرنے کے بعد اس کی تعریف بھی کریں اور خاص طور پر ہمیں خوبصورت خط بھی جو ہے وہ ارسال کریں. آپ کے پاس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں اور آپ نے اسی ذیل میں کتابوں کی اہمیت کے حوالے سے بھی بہترین جو ہے وہ بات تحریر کی ہے. ہم آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں. جو چیز کتاب میں موجود ہے وہ اور کسی چیز میں میسر نہیں آ سکتی, لہذا کتاب کی افادیت, قلم و کاغذ کا رشتہ, یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو طول سال مختلف پروگراموں میں ہم سامعین کے لیے جس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا, کیونکہ وہ خود بھی استاد ہیں, پڑھاتے ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اس لیے اتنا پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. کتاب پڑھیے, کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے, کتاب تحفے میں دیجیے اور اس ثقافت کو جاری و ساری رکھیے. انٹرنیٹ ہو یا ویب سائٹ ہو, وہ کبھی بھی کتاب کی جگہ جو ہے وہ نہیں لے سکتی, لہٰذا کتاب کو کبھی فراموش نہ کیجیے. کاغذ اور قلم کے رشتے کے ساتھ جڑے رہیے, اسی کے اندر قوموں کی نجات اور فلاح کا راستہ موجود ہے. بہت شکریہ جناب مرتضائی محمد مٹھل شمبانی صاحب کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامن، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران کی اردو سروس سے پیش کیے جا رہے ہیں، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جامع جم، ایران نے اپنا فیصلہ کر لیا، اب ویانا میں دیگر فریقوں کی باری ہے، علی باقری۔ العربی الجدید، اسرائیل دمشق پر حملہ جاری رکھے ہوئے ہے اور روس خاموش ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، امریکی خفیہ ایجنسیوں کے مطابق روسی فوجیوں کی واپسی ایک دھوکہ تھا، حکام کا دعویٰ۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، ایٹمی معاہدے میں کچھ نکات پر غور نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ ایران میں تبریز کے تاریخی قیام کی سالگرہ کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جمعرات کو تبریز کے عوام سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کیا اور فرمایا کہ ایران کا اسلامی انقلاب بندوقوں اور سیاسی و جماعتی اقدامات سے کامیاب نہیں ہوا، بلکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی اصل وجہ عوام کی موجودگی تھی اور تبریز کے عوام نے اپنے قیام سے اس تحریک کی بنیاد رکھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ ایرانی عوام کی قابل فخر استقامت نہ صرف یہ کہ ملک کی ترقی کا باعث بنی ہے، بلکہ اس نے علاقے پر اہم اثرات بھی مرتب کیے ہیں، اور علاقے میں تیزی سے ترقی کرنے والے استقامتی محاذ نے امریکہ کا نام نہاد دبدبا ختم کر دیا اور لوگ امریکہ کے خلاف کھل کر بولنے لگے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایٹمی معاہدے پر دستخط سے پہلے کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کچھ نکات پر توجہ کی بار بار تاکید کی تھی، لیکن کچھ باتوں پر توجہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوئے جو آج سب کے سامنے ہیں، اس لیے مستقبل پر نظر بہت ضروری ہے۔ القدس العربی، بیت المقدس، شیخ جرہ محلے میں اسرائیل کا تشدد جاری۔ اسرائیلی فوجیوں نے مشرقی بیت المقدس کے شیخ جرہ محلے کے لوگوں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والوں کے خلاف تشدد کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ عینی شاہدوں کے مطابق اسرائیلی پولیس نے شیخ جرہ محلے کے لوگوں کے پرامن مظاہرے پر حملہ کر دیا۔ حملے میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی پولیس نے وہ آگ بھی بجا دی جسے دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے سردی سے بچنے کے لیے جلا رکھی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق شیخ جرہ میں دھرنے پر بیٹھے لوگوں کے خلاف تشدد کے بعد پورے علاقے میں اسرائیلی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے شدت پسند رکن پارلیمنٹ بن غفیر نے فلسطینیوں سے مخصوص علاقے میں خیمہ لگا کر اعلان کیا کہ وہ اس کا دفتر ہے، جس کے بعد فلسطینیوں نے دھرنا شروع کر دیا تھا۔ بن غفیر نے دسیوں آبادکاروں کے ساتھ فلسطینیوں کے گھروں پر دھاوا بولا تھا اور سنگ باری کی تھی، جس کی وجہ سے تصادم شروع ہو گیا تھا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، حجاب پر کوئی پابندی نہیں، کرناٹک ہائی کورٹ تنازع پر جاری سماعت پانچویں روز بھی بے نتیجہ۔ روزنامہ امر اجالا، مالیگاؤں دھماکہ، کانگریس کا الزام، ملزمان کو تحفظ دے رہی ہے بی جے پی۔ روزنامہ نوائے وقت، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی، وزیر خارجہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، آرمی چیف کا دورہ بیلجیم، یورپی ملٹری کمیٹی کے چیئرمین سے ملاقات۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیلجیم کا سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے برسلز میں یورپی یونین ملٹری کمیٹی کے چیئرمین جنرل کلاڈیو اور سیکرٹری جنرل یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروسز سٹیفانو سانینو سے ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقاتوں میں افغانستان سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی، جبکہ یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں یورپی یونین حکام نے خطے کے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین ممالک سے اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، یورپی ممالک سے مشترکہ مفادات پر مبنی تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ روزنامہ انقلاب، مودی سرکار غلطی مانے، الزام تراشی نہ کرے۔ مودی سرکار کی غیر مؤثر اور بے اثر پالیسیوں پر ویسے تو پورا ملک کسی نہ کسی انداز میں تنقیدیں کر رہا ہے، لیکن سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کھل کر اور ایک ایک پالیسی کے تعلق سے تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم مودی اور ان کی حکومت کی پول کھول دی ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی پالیسیاں کم فہم، تفرقہ انگیز اور متکبرانہ ہیں، جس کی وجہ سے معیشت بری طرح سے ڈگمگا گئی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، سرکاری ادارے متاثر ہیں، سماجی سطح پر انتشار ہے اور سیاسی حالات بھی دیگرگوں ہیں، لیکن حکومت اپنی پالیسیوں میں اصلاحات کے بجائے مسائل کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو ٹھہرانے میں لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے پنجاب کے ووٹروں کے نام ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پچھلے دنوں پنجابیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سلسلے میں وہ پنجاب کے لوگوں کے درمیان آ کر بات کرنا چاہتے تھے لیکن صحت کی وجہ سے آ نہیں پا رہے ہیں۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، ایران، روس اور یوکرین کے بحران کا پرامن حل میں تعاون پر تیار، یوکرین نے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ وائی جے سی، ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ایک المیہ ہوگا، نیکی ہیلے کا دعویٰ۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے گھر اور گھرانہ۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس سے اور تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھے کا ایک اور سبق لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں رامین کے والد اور والدہ تہران آئے تھے۔ رامین کے والد کو دل کا مرض لاحق ہے اور وہ علاج کی غرض سے تہران آئے ہیں۔ محمد یونیورسٹی سے واپس آتا ہے لیکن اس کا دوست رامین کمرے میں نہیں ہے۔ وہ اپنے روم میٹ سعید سے رامین کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ۔
تو می دانی،
تم کو پتہ ہے یا آپ کو علم ہے۔
امروز،
آج۔
انہا آمدند،
وہ آئے ہیں۔
او دارد،
اس کے پاس موجود ہے۔
عمل جراحی،
آپریشن۔
بیماری قلبی،
دل کی بیماری یا دل کا آرزہ.
کدام،
کون سا.
بیمارستان،
ہسپتال.
متاسفم،
مجھے افسوس ہے.
من نمیدانم،
مجھے نہیں معلوم.
من فکر میکنم،
میرے خیال میں. سامین، اور اب آئیے سعید اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اسے سنتے ہیں.
سعید، رامین کجا است؟ تو می دانی؟
سعید، رامین کہاں ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟
رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران آمدند.
رامین هتل آزادی گیا ہے. اس کے امی اور ابو تهران آئے ہیں.
آنها کی آمدند؟
وہ کب آئے ہیں؟
امروز آمدند، چون پدر رامین مریض است.
آج آئے ہیں کیونکہ رامین کے والد مریض ہیں.
پس برای معالجه به تهران آمدند؟
پس علاج کے لیے تهران آئے ہیں؟
بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد.
ہاں، رامین کے والد کو دل کا عارضہ لاحق ہے.
متاسفم، می دانی کدام بیمارستان می رود؟
مجھے افسوس ہوا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس ہسپتال جائیں گے؟
او به بیمارستان دی می رود و آنجا عمل جراحی می کند.
وہ دی ہسپتال جائیں گے اور وہاں پر ان کا آپریشن ہوگا.
کی عمل می کند؟
آپریشن کب ہوگا؟
نمی دانم، فکر می کنم هفته بعد.
نہیں معلوم، میرے خیال میں اگلے ہفتے.
من حتماً به عیادت پدر رامین می روم.
میں قطعی طور پر رامین کے والد کی عیادت کو جاؤں گا.
من هم به بیمارستان می آیم.
میں بھی ہسپتال آؤں گا. سامین، ایک بار پھر محمد اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو پر توجہ دیں، لیکن اس بار بغیر ترجمے کے ہم یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں. کوشش کریں آپ بھی الفاظ اور جملے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں.
سعید، رامین کجاست؟ تو میدانی؟
رامین به هتل آزادی رفت. پدر و مادر او به تهران آمدند.
آنها کی آمدند؟
امروز آمدند، چون پدر رامین مریض است.
پس برای معالجه به تهران آمدن؟
بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد.
متاسفم، می دانید کدام بیمارستان می رود؟
او به بیمارستان دی می رود و آنجا عمل جراحی می کند.
کی عمل می کند؟
نمی دانم، فکر می کنم هفته بعد.
من حتما به عیادت پدر رامین می روم.
من هم به بیمارستان می آیم.
سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آج کی گفتگو کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. جیسا کہ آپ نے پروگرام میں سنا کہ محمد رامین کے والد کی عیادت کے لیے جائے گا. بیماروں کی عیادت کرنا ایرانیوں کی پرانی روایت رہی ہے. یہاں پر جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے دوست، عزیز اور اقارب اور جاننے والے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور عام طور پر اپنے ساتھ پھولوں کا گلدستہ یا مٹھائی وغیرہ لے کے جاتے ہیں. کیا آپ کے ملک میں بھی یہ رسم موجود ہے؟ جی، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. گھر اور گھرانہ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، پروگرام کا آغاز ہندوستان کے سابق صدر ابوالفاخر زین العابدین عبد الکلام کے اس کلام سے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ملک فساد اور بدعنوانی سے پاک ہو اور وہاں کی قوم حسین افکار سے سرشار ہو تو میں دل کی گہرائی سے بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسے معاشرے کو سنوارنے میں جو تین افراد بنیادی اور کلیدی کردار کے حامل ہوتے ہیں وہ باپ، ماں اور استاد ہیں۔ آج کی دنیا میں ناقابل انکار اور تکلیف دہ حقائق میں سے ایک گھریلو تشدد ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں گھر کے ماحول کو پناہ گاہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں رہنے والے آرام و آسائش کے ساتھ رہ سکیں اور گھر سے باہر کے ماحول میں جو ذہنی الجھن، تھکن اور رنج و تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں ان کو بھلا سکیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت سے لوگوں نے گھر کو ایک ایسے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے کہ جس میں غیظ و غضب، تشدد اور کین و انتقام کے شعلے بھڑکتے ہیں اور ہر لمحہ وہ شعلے مزید تیز ہوتے جاتے ہیں۔ گھریلو تشدد کسی خاص طبقے یا معاشرے سے مخصوص نہیں ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک اور مختلف سماجی طبقات اس مسئلے سے دست بہ گریباں ہیں اور آئے دن رونما ہونے والی اقتصادی و سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کے باعث اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی بنا پر عالمی اعداد و شمار کے مطابق گھریلو تشدد کی نشانہ بننے والی تقریباً 90% خواتین ہیں اور تقریباً 10% مرد ہیں۔ اگر ہم جدید اور روایتی معاشروں اور روایت سے جدیدیت کی جانب حرکت کا تائرانہ موازنہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روایتی معاشروں کے درمیان تشدد زیادہ ہوتا آیا ہے اور تشدد آمیز رویے کی توجیہ میں ثقافتی اجتماعی مسائل اور کبھی ان کو خفیہ رکھے جانے نے تشدد سے نمٹنے کو مزید دشوار بنا دیا ہے۔ ساتھ ہی اس کے برعکس کہ جو بات بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ مغرب میں عورتوں پر قانون کے زیر حمایت ہونے کے سبب بہت کم تشدد ہوتا ہے، مغربی ملکوں میں شائع ہونے والے اعداد و شمار پر ایک اجمالی نظر ڈالنے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب میں بھی گھروں میں تشدد اور دفتروں اور کام کاج کی جگہوں پر جنسی اذائیں خواتین کی سلامتی کے لیے ٹھوس خطرہ ہیں۔ مثال طور پر فرانس کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ 2017 میں اس ملک میں 100 سے زیادہ عورتیں گھریلو تشدد کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ فرانس پولیس کی رپورٹ کے مطابق گھریلو تشدد کی بھینٹ چڑھنے والے 125 افراد میں سے 109 خواتین اپنے موجودہ شوہر یا سابق شوہر کے ہاتھوں ہلاک کی گئی ہیں، جبکہ اس تعداد میں سے 16 مرد بھی گھریلو تشدد کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ گھرانہ خواتین کے خلاف تشدد کے آغاز کی پہلی جگہ ہے۔ گھریلو تشدد جسمانی، جنسی، نفسیاتی اور جذباتی ہو سکتا ہے کہ جو عام طور پر تمام سماجی طبقات، مختلف عمر کے گروہوں اور نسل و جنس کے ساتھ حتیٰ معذوریت کے باوجود انجام پاتا ہے۔ بچے بھی خواہ وہ کم مدت میں ہو یا طولانی مدت میں گھریلو تشدد سے منفی اثرات قبول کرنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ جو لوگ تشدد کرتے ہیں وہ اپنے بچپن میں یا تو تشدد کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اس کا مشاہدہ کیے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے گھریلو تشدد کا ایک فرد پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور گھرانہ تشکیل دیتا ہے تو وہ بھی گھرانے کے اختلافات اور کشیدگیوں سے متاثر ہو کر ویسا ہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ماہر سماجیات تشدد کے دائرے کا نام دیتے ہیں۔ 80% مجرمین ایسے ہوتے ہیں جو پرتشدد ماحول میں بڑے ہوتے ہیں۔ وہ جوان جو گھریلو تشدد کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں ان میں سے 70% جوان دوسروں سے زیادہ اپنی بیویوں کو زد و کوب کرتے ہیں۔ محمد عبدہو کہتے ہیں، جان لو وہ مرد جو اپنی بیویوں پر گھر میں ظلم کرتے ہیں تاکہ وہ گھر پر اپنی حکمرانی چلائیں تو بلا شبہ وہ دوسروں کے لیے غلام کی تربیت کریں گے۔ اس سلسلے میں غم انگیز نکتہ ان خواتین کی جانب سے جسمانی و نفسیاتی رنج و آلام برداشت کرنا ہے کہ جو نہیں چاہتی کہ ان کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے۔ ان عورتوں میں سے بعض کی مشترکہ زندگی میں تشدد کی اصطلاح ایک ثابت اصل اور بنیاد بن گئی ہے، اور گویا ان کی خاموشی روا رکھے جانے والے پرتشدد رویوں کی تقویت کی عامل ہے۔ بہت سے ملکوں میں عورتوں کے حقوق کے دفاع اور تشدد سے پرہیز کے لیے کچھ قوانین وضع کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں بھی قانون کو دیگر تمام سماجی شعبوں کی مانند افراد کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ جب یہ قوانین ایک گھر کے دروازے تک پہنچے تو وہاں ٹھہر جائے، یہاں تک کہ بہت سے مواقع پر اس گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹا نہیں سکتا کہ جس گھر میں عورت تشدد کی بھینٹ چڑھ رہی ہے۔ قانون داں ڈاکٹر محمد علی نجفی توانا کہتے ہیں کہ بہت سے موارد میں قانون عورت اور مرد کے درمیان کسی فرق کا قائل نہیں ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے تو اسے اتنا ہی قانون کا جواب دہ ہونا چاہیے کہ جتنا وہ ایک مرد کو تھپڑ مارنے پر جواب دہ ہے۔ لیکن خاندان کے تحفظات اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ عورت اس طرح کا مطالبہ قانون سے اپنے شوہر کے لیے نہیں کر سکتی۔ درحقیقت اس سلسلے میں ثقافتی مسائل زیادہ ہیں، اور بہت سی خواتین شکایت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے خوف اور ڈر کے پیش نظر شکایت نہ کرنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ واضح ہے کہ عورتیں معاشرے کے نصف دیگر افراد کی پرورش اور تربیت کرنے والے کی حیثیت سے گھر اور معاشرے کے کشیدہ اور پر اضطراب ماحول میں اچھی طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتیں۔ تشدد اور بد اخلاقی کے باعث بہت سی برائیاں اور نفسیاتی مسائل وجود میں آتے ہیں، اور انسان کی نفسیاتی سلامتی اور خود اعتمادی میں کمی آتی ہے۔ اسی سبب سے تشدد کی بھینٹ چڑھنے والے افراد رفتہ رفتہ معاشرے اور افراد سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، سب کو یکساں پیدا کیا ہے، اور خلقت کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، اور کسی کو بھی دوسرے کا حق پامال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اور ہر قسم کے تشدد سے منع کیا ہے۔ خداوند عالم نے میاں اور بیوی کے حسن سلوک اور حسن معاشرت کے تعلق سے بعض آیات میں صراحتاً مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، عورتیں تمہارے گھروں میں ایک لطیف و نرم پھول کی مانند ہیں کہ جن کے ساتھ تمہیں انتہائی نرمی اور دقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ درحقیقت اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر میاں اور بیوی کے درمیان شادی کا سبب کچھ ثابت اور مشترکہ حقوق وجود میں آتے ہیں، اور زوجیت کے حقوق یک طرفہ نہیں ہیں۔ میاں اور بیوی میں سے ہر ایک کے مخصوص فرائض اور حقوق کے علاوہ کچھ مشترکہ فرائض اور ذمہ داریاں بھی ان کے کاندھوں پر عائد ہوتی ہیں، کہ جن میں سے اہم ترین میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کی بنسبت خوش اخلاق ہونا ہے، تاکہ دونوں ایک دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں زندگی گزار سکیں۔ اسی سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ گھرانے کے ماحول میں خداوند عالم میاں اور بیوی کے درمیان جو فطری رابطہ پیدا کرتا ہے وہ عشق و مہربانی کا رابطہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے مودتم و رحمہ۔ لیکن اگر اس رابطے میں تغیر پیدا ہو جائے، اور مرد کے اندر گھرانے کے افراد پر اپنی حکمرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اور عورت کو ایک لونڈی اور کنیز کی حیثیت سے دیکھا جانے لگے، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مرد اپنی عورتوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ گھرانے کے باہر کے ماحول میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر عورت کو درس پڑھنے، کام کرنے یا پیسہ کمانے اور آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے امن اور تحفظ کا احساس نہ ہو، تو یہ ظلم اور ستم ہے، اور جو کوئی بھی اس ظلم کا باعث بنے تو قانون اور اسلامی معاشرے کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ اسلام میں گھرانے کے ماحول میں عورت اور مرد کو ایک چکی کے دو پاٹوں، ایک انسان کے چہرے کی دو آنکھوں، زندگی کے محاذ جنگ کے دو سپاہیوں اور ایک دکان کے دو شراکت داروں کے مانند قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی خاص فطرت، خصوصیات اور خصلتوں کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ دونوں اسلام کے معین کردہ اصول و قوانین کی بنیاد پر زندگی گزاریں تو ایسا گھرانہ پائیدار، مہربان، بابرکت اور فوائد سے سرشار ہوگا۔ پروگرام کا اختتام ہم گھرانے میں امام حسین علیہ السلام کے بہترین طرز سلوک سے کرنے جا رہے ہیں۔ اہل بیت پیغمبر صلوات اللہ علیہ اجمعین کی سیرت میں میاں اور بیوی کے درمیان جو جذباتی تعلقات ہونے چاہیے، اس کے تعلق سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں۔ منابع و مآخذ میں ذکر ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی زوجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اپنی زوجہ جناب رباب کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور ان کے لیے آپ نے ایک شعر بھی کہا ہے جس کا مطلب یہ ہے، تمہاری جان کی قسم مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ میں ان دونوں کو چاہتا ہوں اور ان کو اپنا پورا مال بخشتا ہوں، اور اس سلسلے میں کسی کو میری ملامت نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ اگر کوئی اس بارے میں اعتراض کرے تو میں اس کی بات مرتے دم تک نہیں مانوں گا۔ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دن کچھ لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حیرت کے ساتھ امام کے گھر میں انہوں نے اچھی اور خوبصورت قالین اور گاؤ تکیے دیکھے تو کہنے لگے، اے فرزند رسول، آپ کے گھر میں ہم لوگ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم سب مناسب نہیں سمجھتے۔ امام نے فرمایا، شادی کے بعد ہم بیویوں کے مہر ادا کرتے ہیں تاکہ وہ جو کچھ اپنے لیے چاہیں اپنی مرضی سے خرید سکیں، اور یہاں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ہمارا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو سونے اور چاندی کے زیورات سے نوازا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیویاں اور بیٹیاں خود کو ان زیورات سے آراستہ کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.